لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. حضرت محترم سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم کی زبانی. حضرت ابراہیم نے خداوند عالم کی خاطر قربانی دی، خداوند عالم نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو اولاد عطا کی، اور اس بڑھاپے میں خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا. کم و بیش 90-100 سال کی عمر تھی کہ جب خدا نے حضرت اسماعیل عطا کیے تھے. جب حضرت اسماعیل چھوٹے سے تھے تو خداوند عالم نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس کو اپنے وطن سے دور چھوڑا، جہاں پر کعبہ موجود ہے مکے کے اندر. حضرت ابراہیم خدا کے اذن کے مطابق اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو لے کر آئے، اور آنے کے بعد وہاں انہوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا. اس کے بارے میں یہ آیت بیان کر رہی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37-37. اس میں جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو انہوں نے خداوند عالم سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس غیر آباد علاقے میں چھوڑ دیا ہے، اس کو میں نے سکونت کے لیے چھوڑ دیا. بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ کہ جہاں زراعت نہیں ہوتی. کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ اے میرے پروردگار یہ تیری نماز کو قائم کر سکیں، تیرے رشتے کو آباد کر سکیں. رب اب کیا کر؟ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، بس اے میرے پروردگار تو لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. فاجعل افئدۃ من الناس، سب کو نہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے. ورزقہم من الثمرات، اور انہیں نیک طیب طاہر پھلوں میں سے رزق عطا فرما. لعلہم یشکرون، شاید تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. ان آیات کے حوالے سے جو آپ توجہ فرمائیں گے اور تفصیل کے اندر جا کر دیکھیں گے تو حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے. حضرت ہاجر آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں قیام کیا، ایک ایسی جگہ کہ جس کو خود اس آیت نے بیان کر دیا کہ واد واد غیر ذی زرع. غیر ذی زرع کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ وادی کہ جہاں زراعت ہو نہیں سکتی. ایک تو ہے کہ جہاں زراعت نہیں ہے، لیکن امکان زراعت ہے، پانی ہے، آب و ہوا ہے، ماحول ہے، زراعت ہو سکتی ہے. کبھی کسی نے ہل چلایا نہیں، کبھی کسی نے زمین کو جو ہے وہ نرم نہیں کیا، کبھی کسی نے اس کے اندر بیج نہیں ڈالا. اب کوئی آئے گا، ہل چلائے گا، بیج ڈالے گا، کوشش کرے گا تو زراعت ہو جائے گی. اس کو ذی زرع نہیں کہتے. ذی زرع یعنی جس کے اندر زراعت کی صلاحیت نہ ہو. درود پڑی محمد والے محمد، جزاک اللہ. بہت ٹھنڈا ہے، یعنی کہ ایسی وادی میں. اب آپ جو مکے جاتے ہیں حاجی، خدا ان شاء اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جو گئے انہوں نے وہاں دیکھا ہے کہ مکے کے اندر معمولاً فصلیں نہیں ہوتی. مکے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے. مدینے میں باغات ہیں، مدینے میں کھجور کے باغات ہیں، مدینے میں فصلیں لگتی ہیں. مکہ تو پہاڑوں پر مشتمل، چٹانوں پر مشتمل، صخروں پر مشتمل ایک وادی ہے. اسی لیے وہاں کے لوگ بھی سخت ہیں مزاج، چونکہ نرمی ہے ہی نہیں، زمین کے اندر نرمی نہیں ہے. مدینے والے نسبتاً آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، خوش اخلاق ملیں گے، لیکن مکے والوں میں آپ کو شدت، سختی، تندی، جھگڑا نظر آئے گا. وجہ یہ کہ ماحول کا اثر ہے، ایکو سسٹم کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا خدا ایک ایسی زمین پر اپنی فیملی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اپنے اولاد میں سے کچھ کو، بواد غیر ذی زرع، جو قابل زراعت نہیں ہے. تو قابل زراعت نہیں ہے تو اب یہاں پر پروردگار تو کیا کرنا, میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ تاکہ یہ تیرے رشتے کو قائم کریں, تاکہ نماز کو قائم کریں. بس تجھ سے دو درخواستیں, فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, تو لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دینا. یہ جو یہاں رکیں, جو قیام کریں تیرے نماز کی خاطر, تیری عبادت کی خاطر, تیرے اس گھر کو جو آباد کریں, تو پروردگار ان کو تو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دینا. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات, اور خدا تو خود ہی ان کو پھلوں کا انتظام کرنا. اس غیر زیزر میں تو کچھ نہیں ملے گا, لیکن تو خود اپنی جانب سے ان کے لیے میووں کا اہتمام کرنا. لعلہم یشکرون, کہ تیری اس نعمت کو پا کر یہ شکر گزار بنیں گے. بس عزیزوں, حضرت ابراہیم نے ایک ایسی بستی میں اپنی اولاد کو بسایا کہ جو آباد نہیں تھی, غیر زیزر رہی تھی, لیکن وہاں پہ حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کی محنتوں سے پھر آہستہ آہستہ قبیلے آباد ہونا شروع ہوئے. چونکہ وہ جگہ جہاں پہ پانی نہ ہو کوئی بھی قیام نہیں کرتا, لیکن خداوند عالم نے حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے جو ہے وہ پانی کو نکال دیا. جب حضرت اسماعیل اس حالت میں وہاں زمین پر لیٹے ہوئے تھے, تو وہاں انہوں نے زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑا, اس ایڑیوں کے رگڑنے کے نتیجے میں پانی نکلا. جو آپ آج جو جاتے ہیں زمزم کا پانی, بے عنوان تبرک لے کے آتے ہیں اس وقت کا پانی. اور حضرت ہاجر نے کوشش کی, صفا و مروہ کے درمیان مستقل دوڑتی رہیں, 7 چکر لگائے, جن کی یاد میں خداوند عالم نے تمام حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں پر فرض قرار دے دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. چونکہ یہاں پر ایک ماں نے خالصانہ ایک کوشش انجام دی تھی تاکہ اپنی اولاد کو بچا سکے. وہاں پر جب پانی کا چشمہ نکلا اور پانی کا چشمہ پھوٹا, اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ اس پانی کے بہانے وہاں آباد ہونا شروع ہوئے. اب ظاہر ہے جس کی وجہ سے چشمہ نکلا, لوگوں کے دل میں اس کا احترام بھی آئے گا, اس کی محبت بھی آئے گی, اور یوں حضرت ابراہیم کی یہ دعا پوری ہوتی ہوئی نظر آئی. اسی مناسبت سے مستدرک کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ سامنے امام حسین کا قنداق لایا گیا, یعنی جس کے اندر بچے کو لپیٹا جاتا ہے اس قنداق کے اندر لایا گیا, تو امام حسین کے قنداق کو ہاتھوں میں پکڑ کر امام حسین علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی, اسی آیت کی تلاوت فرمائی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع, پروردگار میں اپنی اولاد میں سے کسی کو اس آبادی میں چھوڑ رہا ہوں کہ جو غیر قابل زراعت نہیں ہے, یعنی صحرا ہے, لقدق صحرا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ تیرے رشتے کو قائم کر سکے, تاکہ وہ تیری عبادت کو قائم کر سکے, تاکہ وہ تیری نماز کو قائم کر سکے. بس تو کیا کر, پروردگار فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ, بس لوگوں میں سے کچھ کا دل اس کی طرف مائل کر دے, ان کو ان ثمرات سے کھلا تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے. بس عزیزوں, آج تک تمام مسلمانوں کا دل حضرت اسماعیل اور جناب حاجر کی محبت میں آباد ہے, دھڑکتا ہے. جو حاجی بھی جاتا ہے اسی محبت میں کعبے کا طواف بھی کرتا ہے, صفا و مروہ کی سعی بھی کرتا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ آب زمزم سے استفادہ بھی کرتا ہے. یہ لوگوں کی محبت ہے جو خداوند عالم میں لوگوں کی محبت حضرت اسماعیل اور حضرت حاضر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی, حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اسی کے اندر جب رسول اللہ آ کر یہ دعا کریں گے تو یقیناً یہ دعا بدرجہ اولا استجابت تک پہنچے گی. رسول اللہ نے بھی یہ دعا کی, پروردگار میرا حسین بھی ایک بے آب و گیا صحرا کو جا کر آباد کرے گا. کیوں آباد کرے گا؟ تاکہ تیرے دین کو قائم کیا جا سکے. اگر اسماعیل آگے چل کر ابراہیم کی مدد سے بیت اللہ کو قائم کریں گے, تو حسین علیہ السلام کربلا کے صحرا میں انسانوں کو خدا کے گرد طواف کرنے کا ہنر سکھائیں گے. لہذا پروردگار یہ جو نماز وہاں عبادت کے طور پر قائم ہونی ہے, اس کی روح اگر کسی کو چاہیے ہوگی, اس کی روح اسے کربلا آ کے ملے گی. طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو اگر حسین نظر نہیں آئیں گے تو وہ طواف فقط دیواروں کا طواف کہلائے گا, خدا کا طواف نہیں کہلائے گا. لیکن اگر انسان اس زمانے میں حسین کو جب منا سے نکلتا ہوا دیکھے, عرفات سے نکلتا ہوا دیکھے گا, تو سمجھ جائے گا کہ جو روح کعبہ ہے وہ کسی اور سمت گامزن ہے. لہذا ایک سمجھدار انسان, ایک دیندار انسان کیا کرے گا؟ روح کعبہ کے ساتھ اپنے قدموں کو اٹھائے گا اور چلتا ہوا کربلا کے اس میدان میں آئے گا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. آج بھی حاجی جاتے ہیں حضرت اسماعیل کی یاد میں اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، صحیح ہو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، امام حسین کے لیے رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی ہے، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہزاروں کی تعداد نہیں ہے، لاکھوں کی نہیں ہے، بلکہ کروڑوں کی تعداد ہے جو امام حسین کی طرف اپنے قدموں کو اٹھاتی ہوئی جا رہی ہے، سب کے لبوں پر صدا ہوتی ہے تو ہائے حسین اور لبیک یا حسین کی صدا ہوتی ہے۔ درود پڑھیے بلکہ محمد والوں کا۔ مماثلت پائی جاتی ہے کربلا کے واقعے کے اندر، اور جناب حاجر اور جناب اسماعیل کے واقعے کے اندر، وہ بھی بے آب ہو گیا صحرا تھا، یہ بھی بے آب ہو گیا صحرا ہے، وہاں پر قربانی کا انداز الگ تھا، یہاں قربانی کا انداز الگ ہے۔ اب یہ امام حسین کا درجہ ہے کہ وہاں قربانی حضرت ابراہیم سے مانگی گئی، بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر گئے، اور جب بچے نے ایڑیاں رگڑی تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل آیا۔ حضرت ابراہیم کا اسماعیل کا امتحان اتنا تھا، امام حسین کا امتحان اتنا ہے کہ سامنے بہتی ہوئی فرات ہے، امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں، اپنے ہاتھوں پر چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کو لے کر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بچے کو ایک قطرے کا پانی کا قطرہ بھی نہ مل پائے گا۔ امام حسین کا امتحان، جیسا امام حسین بھی امتحان دے رہے، تاکہ امام حسین علیہ السلام اپنے اس امتحان کے ذریعے سے کیا کر سکیں، خدا بند عالم کے رشتے کو قائم کر سکیں، انسانیت کو سکھا سکیں کہ خدا بند عالم کی بندگی کا سلیقہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنا کر بتایا کہ تمہارا رخ کس طرف ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، تمہارا جسم کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ کربلا میں سجدہ کر کے امام حسین نے بتایا تمہارا دل کس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ عبادت وہ ہے جو دل سے کی جائے، یہ دل کس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس پروردگار کے سامنے، امام حسین السلام نے بتایا۔ بس آج بھی امام حسین علیہ السلام کی کربلا زندہ و جاوید، توجہ کیجئے گا، امام حسین السلام نے جو کربلا آباد کی، آج ہم عاشور کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، 26 محرم کی تاریخ کو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے ہمارے یہاں، چاند رات سے شروع ہوتا ہے اور 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ عزاداری کا چلتا ہے، اس کے بعد بھی پورے سال یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو چیز باقی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے عزیز، یعنی خود امام حسین علیہ السلام کا جو کام ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا ہے، اس کا ایک پیغام ہے اور ایک نتیجہ ہے۔ آیت اللہ رفیع بیان کرتے ہیں اپنی تقریر کے اندر، پیغام کربلا ظالم کے خلاف مت جھکنا، پیغام کربلا ظلم کا مقابلہ کرنا، پیغام کربلا قلت لشکر سے مت گھبرانا، پیغام کربلا کثرت دشمن سے مت گھبرانا، یہ پیغام کربلا ہے۔ قیامت کربلا کیا ہے، نتیجہ کربلا کیا ہے، نتیجہ کربلا یہ ہے کہ کربلا نے فقط اس وقت کسی ایک کو حر نہیں بنایا، حر بنانے کا آغاز وہاں سے ہوا، حریت کا سفر آج بھی جاری ہے، اس حریت کے سفر میں اس زمانے میں حر نے آغاز کیا۔ اب آج کی تاریخ میں آگے بیان کر دوں تاکہ بات تیزی سے آگے بڑھ جائے، تو آج کے زمانے میں اسی حریت کے اندر تیجانی سماوی جیسا شخص نظر آئے گا، کہ جو آ کر کتابیں لکھے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے، پھر اس نے خدا، پھر میں ہدایت پا گیا جیسے کتاب لکھے گا، پھر وہ آ کر لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتائے گا کہ کونوا مع الصادقین، جو آیت قرآن کریم کے اندر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ شخص بیان کرے گا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں یہ سچے ہیں کون جن کے ساتھ ہونے کے لیے خدا نے تمہیں دعوت دی ہے۔ کربلا تداووں میں، یعنی کربلا کے اندر اب کنٹینیوشن ہے، حرکت ہے، کربلا آج تحرک اور تحریک دونوں ہیں، یعنی کربلا کے اندر آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا حریت کا سلسلہ جاری تھی، یعنی سماوی کا نام آ گیا آپ کا، مراکش کا ایک شخص ہے ادریس حسینی، اس نے ایک کتاب لکھی، لقد شیعنی الحسین علیہ السلام، کہ بے شک مجھے حسین نے شیعہ بنا دیا، تجانی سماوی کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کیسے یہ حسین شیعہ بنے، اسی طرح اس نے بیان کیا۔ اور آج کی جو محسوس مثال ہے، جس کو شاید یہاں بیٹھا ہوا بچہ بھی سمجھ جائے، یہ حریت کا سلسلہ جاری ہے، امام حسین کا ایک کام جاری ہے، اس کی زندہ مثال، زندہ و جاوید مثال، جس کو بچہ بھی سمجھ پائے گا، وہ نائجیریا کا رہنے والا شیخ ابراہیم زکزکی ہے۔ حریت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس نے حریت حاصل کی،
اس نے خود اپنی حریت کے ذریعے سے اپنے علاقے کے کتنے لوگوں کو دوسروں کی غلامی سے نجات دلا کر امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ سلسلہ بس توجہ کیجیے گا، کربلا جو باقی ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں۔ آپ تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں ہر شے ختم ہو جاتی ہے، ہر شے کا جو ہے وہ دوام نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں کچھ عرصے تک چلتی ہیں، کچھ عرصے بعد ان چیزوں کو فنا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بھی آیت ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ لیکن آگے ایک جملہ اور ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے کو فنا حاصل ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کے اندر جو شے باقی بچے گی وہ رب ذو الجلال کا چہرہ ہے۔ رب ذو الجلال کا چہرہ یعنی وہ کام جو خدا کی خاطر کیا جائے وہ کام باقی بچے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا کام وجہ اللہ ہے، امام حسین علیہ السلام اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ جو کیجیے گا سیدنا جنوں ہمارے لیے پیغامات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا کام کیوں باقی ہے، کیوں امام حسین کی کربلا زندہ و جاوید ہے؟ آپ اس سال جب فرش اعضاء پر بیٹھے، میں آپ کو مجھے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ بہتر میرا سوال ہوگا کہ جب آپ اس سال فرش اعضاء پر بیٹھے تو اس فرش اعضاء پر بیٹھتے ہوئے آپ میں سے کسی نے یہ سوچا تھا کہ اس سال ذرا کم روئیں گے، اتنا عرصہ ہو گیا حسین کے روتے ہوئے، کوئی یہ سوچ کر فرش اعضاء پر بیٹھا تھا؟ نہیں بیٹھا تھا۔ آپ آج بھی اس سال بھی امام حسین پر ایسے ہی روئے کہ جیسے ابھی کا واقعہ ہے، ہے یا نہیں؟ یہ بات آپ کو امام حسین پہ رونے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کیا ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لا تبرد ابدا، بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی چنگاری لگے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی، جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ توجہ کیجیے گا، ایک ایسی حرارت ہے یہ، میں اور آپ جو امام حسین کے نام پر نکل کر آتے ہیں، حرارت ہے۔ کس کی حرارت ہے؟ امام حسین کی حرارت ہے۔ اس پر آگے ناظر رفیع نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اس کو محسوس کیجئے گا کہ یہ حرارت رسول اللہ نے بیان کر دیا، وہ صادق القول ہیں، وما ينطق عن الهوى کے مصداق ہیں، کہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، حقیقت بیان کرتے ہیں، صادق القول ہیں جو رسول اللہ نے بیان کیا۔ یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، لیکن کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، اس پہ توجہ رکھیے گا۔ اس حرارت کے اندر بعض اوقات کمی اور زیادتی آ سکتی ہے، مخصوصاً ہماری توجہ کمی کی طرف ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ انحرافی بحثیں اس محبت حسین میں کمی کا سبب بن سکتی، ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے دل سے امام حسین کی محبت نہیں لے سکتی۔ اگر امام حسین کی محبت نکلنے والی ہوتی تو اس وقت نکل چکی ہوتی جب متوکل کا زمانہ تھا، جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنے والوں کو سزا کے طور پر ان کے اعضاء کی قربانی دینی پڑتی تھی۔ اگر یہ محبت ختم ہونے والی ہوتی، وہاں ختم ہو چکی ہوتی، نہیں ہوئی ختم۔ اگر یہ ختم ہونے والی ہوتی تو وہاں ہوتی کہ جہاں متوکل نے جب دیکھا کہ اعضاء کی قربانی سے کام نہیں چل رہا تو اعلان کر دیا، جس کو حسین کی زیارت پر جانا ہے اس کی ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اپنی اولاد کا گلا اپنے سامنے کٹواؤ، حسین کی زیارت پر چلے جاؤ۔ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتی تھیں، یہ ہمارا بچہ گڑا ہے، تم نے اپنی سزا پوری کرنی ہے، اس کا گلا کاٹو، حسین تک جانے کا پروانہ چاہیے۔ یہ محبت ختم کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ اور ہم نے بھی اس پاکستان کی سرزمین پر ہزاروں واقعات دیکھ لیے، دنیا نے دیکھ لیا کہ اس حرارت میں کمی، اس حرارت کے اندر ختم نہیں ہوتی، یہ حرارت پڑتی ہے لیکن بعض وقت کمی بھی آ سکتی ہے۔ کب آئے گی؟ جب انحرافی بحثیں آئیں گی۔ اس پہ توجہ رکھیے گا، میں بہت زیادہ اس پہ وقت نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن انحرافی بحثیں یعنی محبت امام حسین علیہ السلام کو کوئی شخص ظاہری طور پر سامنے سے کھڑے ہو کے نہیں چھین سکے گا۔ محبت امام حسین کو آپ سے محبت امام حسین کے نام پر ہی دور کیا جائے گا، اس کے اندر کچھ کمی آ سکتی ہے۔ بحث تھوڑا سا وہ ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا چار دن میں اس میں بیان کروں گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ امام حسین کی کربلا عزیزوں اس لیے باقی ہے کہ کربلا کا رنگ خدائی رنگ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اس ماں سوائے اس چیز کے کہ جس کے اوپر خدائی رنگ ہوگا، جو خدا کے چہرے کی خاطر ہوگی، یعنی خدا کی خاطر۔ آئیے اس کو قرآن کی آیت سے سمجھ لیں۔ حاتم طائی نے اپنے زمانے میں بڑی قربانیاں دیں، حاتم طائی اپنے زمانے میں مشہور تھا، سخاوت اس کے درد سے پھوٹتی تھی، سخی تھا، یعنی حتیٰ وہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک موقع ایسا آ گیا اس کے پاس سوائے ایک سواری کے، ایک گھوڑے کے کچھ باقی نہیں بچا، مہمان آ گیا اس کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. آدم تائی نے اپنے اس گھوڑے کو قربان کر کے اس کے کباب بنا کے اپنے مہمانوں کو کھلا دیے. حاتم تائی کی سخاوت کی وجہ سے رسول اللہ نے جب حاتم تائی کا بیٹا اسیر ہو کر آیا ہے اس بیٹے کو اسارت سے رہائی دلوائی کہ ایک نامور شخص کا سخاوت مند سخی انسان کا بیٹا ہے. رسول اللہ نے اس کے ہاتھوں کی رسی کو کھلوا دیا تھا. یہ سخاوت اتنی اہم چیز ہے. رسول اللہ نے رہائی دلوائی, باپ نہیں تھا بیٹا تھا لیکن اس کی نسل کا ہے کہ جس نے اس انسانیت کی خدمت کی ہے سخاوت کے ذریعے سے. لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ حاتم تائی کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا. حاتم تائی کا تذکرہ اس طرح سے نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ حاتم تائی نے جو کچھ کیا یقیناً انسانوں کی خاطر کیا لیکن شاید وجہ اللہ کی کچھ کمی تھی. حاتم تائی کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں نہیں آیا لیکن جنہوں نے فقط خدا کی خاطر کھلایا ان کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں ڈھل کر ہمارے سامنے آ گیا. ایسا ہے نہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہے, جناب سیدہ کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ تین دن کا متواتر تذکرہ, تین دن آتے رہے لوگ, جناب سیدہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی نہیں افطار کرنے کے لیے, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہو وہ اپنے کچھ میں سے کچھ دے دے کسی کو, ایک وقت کچھ بھی نہیں ہے. خود جو روٹیاں بنائی جا رہی ہیں وہ ادھار اور قرض لے کے بنائی جا رہی ہیں. چادر گروی رکھ کر گندم لی گئی, گندم سے روٹیوں کو بنایا گیا آٹا بنا کر, اور اس پر بھی ایک مسکین آ گیا, یتیم آ گیا, اسیر آ گیا تو اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر دے, اور روٹی اٹھا کر دینے کے بعد کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے تمہیں فقط خدا کی خاطر یہ کھانا کھلایا ہے. لا نرید منکم جزا ولا شکورا, ہم نہ تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ صلہ چاہتے ہیں اور نہ تمہاری زبان سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں. توجہ کیجئے گا, جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر سبیلے لگاتے ہیں خدا ان کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کی حسن نیت میں بھی اضافہ فرمائے. امام حسین کے نام پر سبیل لگانا یقیناً فضیلت کا سبب ہے, لیکن امام حسین کے نام پر سبیل کس لیے لگائی جائے؟ لوجہ اللہ لگائی جائے. جناب سیدہ کی خوشنودی اگر مطلوب ہے تو پھر مجھے غرض نہیں ہے کہ میری سبیل سے کوئی کیا کہتا ہوا گزر رہا ہے. توجہ کیجئے گا. اور اس کے بعد دوسری چیز امام حسین کے نام پر ہے تو امام حسین کے نام کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے, وہ کیا جڑی ہوئی ہے؟ سادگی اور سوگ. آپ کی سبیل امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں کمی کا سبب نہ بنے. آپ کے دل کی نیت آپ جانیں خدا جانیں, لیکن آپ کا عمل جو نظر آئے گا وہ ایسا نظر نہ آئے کہ سوگ سے مناسبت نہ رکھتی ہو. سبیل کے اوپر وہ چیزیں نہ لگائیے کہ جس کے ذریعے سے انسان معمولاً خوشی کی محفلوں میں محظوظ ہوا کرتا ہے. تلی ہوئی چیزیں, کڑھائی کی چیزیں, یہ چیزیں امام حسین کے سوگ سے مناسبت نہیں رکھتی. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, چھٹے امام کی زبانی یہ بات سن لیجیے, درود پڑے امام علی محمد. قافلہ روانہ ہوا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے, نکلا مدینہ سے جا رہا ہے, امام حسین امام صادق کو خبر ملی کہ اسی قافلے والوں نے اپنے ساتھ لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا ہے. ابھی قافلہ نکلا ہے, پہنچا نہیں ہے ابھی. امام صادق علیہ السلام آ گئے قافلے والوں سے ملنے کے لیے, کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے لیے آرام دہ چیزوں کا بھی اہتمام کیا اور اچھے عمدہ کھانوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو. لوگوں نے کہا مولا جی ایسے ہی ہے. امام نے کہا تم خیال کرو تم کس کی زیارت پر جا رہے ہو, تم اس کی زیارت پر جا رہے ہو کہ تین دن جس کے بچوں پر پانی کی بندش ہوئی, تم اس کی زیارت پر جا رہے ہو کہ جس کے بچوں کو کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ملا, تو اس کی زیارت پر جاتے ہوئے عمدہ اور لذیذ کھانوں کا اہتمام کر رہے ہو, یعنی امام صادق کو یہ بات پسند نہیں آئی. توجہ کیجیے گا, میں نے اس سے ہی بات نکالی کہ آپ امام حسین کے نام پہ سبیل لگائیں, اجر ہے ثواب ہے اپنی جگہ ہے, لیکن کیسی ہو جو مطابقت رکھتی ہو. امام حسین کے نام پہ آپ سب جاتے ہیں ماشاء اللہ کاروان کے اندر, خدا ان شاء اللہ اس سال اور ہر سال آپ کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن ایک چیز کا نوٹ خیال رکھیے گا, یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ بھائی ہم کیا کریں کاروان سالار کا مسئلہ ہے, نہیں. ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا, انشاءاللہ خدا آپ کو اس سال بھی نصیب فرمائے آپ جائیے. اب کاروان والوں نے تھوڑا سا ایک چیز شروع کر دی ہے, نیت پر شک نہیں کر رہا میں کوئی نہیں ہوتا ہوں کہ نیت پہ شک کروں, میں عمل کی بات کر رہا ہوں, جو ظاہر ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ کربلا کے اندر بھی بوفے سسٹم شروع کر دیا ہے. کربلا کے اندر بھی خیمگاہ کے پیچھے ہوٹل ہے, خیمگاہ کے نزدیک ہوٹل ہے, کربلا کے میدان میں ہوٹل ہے, وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پر بوفے لگا رہے ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں آٹھ قسم کے کھانے, ظاہر اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے کھا لیں. ظاہر بہت اچھا ہے اس کا کہ ظاہرین کی خدمت کرنی ہے, لیکن میں عرض کروں گا کہ زائرین کی خدمت نجف لے جا کر کر لیجئے، زائرین کی خدمت کاظمین لے جا کر کر لیجئے، زائرین کی اس خدمت کے لیے کربلا کو مقصد نہ بنائیے، کربلا میں سنیں آپ اپنے زائر کو تربیت دینے والے جا کے کہ دیکھو یا تو تم اس چیز کو مانو کہ کربلا ختم ہو گئی تو پھر کس کی زیارت کے لیے آئے ہو، اور اگر کربلا زندہ ہے تو تم اگر اپنے کان کو کھولو گے تو تمہیں انہی خیموں سے اب بھی الاتش کی آواز آئے گی، جب تم اس الاتش کی آواز کو سن پاؤ گے تو جب تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، کون سا؟ جو امام زمانہ کی نصرت کا جذبہ، اس وقت تم سچے دل سے کہو گے اینا طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا کے بہنے والے خون ناحق کا انتقام لے گا، اگر تمہاری نگاہ میں کربلا 61 ہجری ہو کر ختم ہو گئی بس اب تم یاد بنانے جاتے ہو تو جذبہ نہیں پیدا ہوگا، نہیں اپنے کانوں کو کھولو، تمہیں اسی صحرا میں ابھی بھی آواز آئے گی بچوں کی الاتش کی، یہ مانویت کی بات ہے، اپنے کانوں کو کھولو، سنو اس آواز کو، اس آواز کو سن کر اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، پھر دعائے ندبہ پڑھتے ہوئے کہو اینا طالب بدم المقتول کربلا، خدایا کہاں ہے وہ انتقام لینے والا، اسے جلد بھیج کے میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے لشکر میں شامل ہو کر علی اکبر کے سینے پہ لگنے والی پرچی کا انتقام لے سکوں، توجہ کیجئے گا، ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ہماری ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے، جو دعائیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، دعاؤں کے اندر کے جو جملے ہیں وہ کسی مقصد کے خاطر ہیں، ان جملوں کو پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، کیوں پڑھو؟ مال میں برکت آ جائے وہ تو زیارت عاشورہ کا ویسے ہی حصہ ہے، مال میں برکت کے لیے زیارت عاشورہ کو نہ پڑھو، وہ تو نیت کرو نہ کرو ہو جائے گا، خدا دے دے گا، تم زیارت عاشورہ کو اپنے آپ کو امام حسین سے نزدیک کرنے کے لیے پڑھو، اس کی مثال سن لیجیے، شاید پہلے بھی مثال میں نے یہاں دی ہو، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، کہنے کا مولا آپ کو میں اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میں نے ایک گھر بنایا، توجہ کیجیے گا، امام نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے گھر آؤں گا، اس بات پہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہے آئمہ علیہ السلام اپنے مخلص مومنوں چاہنے والوں کی دعوت کو رد نہیں کرتے، بشرطی کے اخلاص، بشرطی کہ اس طہارت تک میں پہنچ جاؤں کہ جہاں میں امام کے پاک قدموں کو اپنے گھر میں لا سکوں، شرط یہ ہے کہ میرا گھر اتنا پاکیزہ ہو کہ میرے گھر میں امام آ سکے، جو کہ خدا کا فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر طرح کا رجس نجاست ان سے دور ہے، ممکن نہیں ہے میرے گھر میں کوئی رجس اور نجاست ہو اور پھر میں توقع لگا کر بیٹھوں گی یہاں جناب سید آئیں گے یا امام علی علیہ السلام آئیں گے، آئمہ آئیں گے، لیکن آئمہ اپنے ماننے والوں کی بات کو رد نہیں کرتے، امام نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے گھر آؤں گا، اس نے گھر بنایا نیا، امام کو بلایا، امام گئے اس کے گھر، جا کر ملاقات کی، امام نے دیکھا ایک دیوار میں ایک روشن دان بنا ہوا ہے، امام نے اس سے پوچھا یہ روشن دان کیوں بنایا، کہنے لگا مولا تاکہ اس روشن دان سے تازہ ہوا اور روشنی میرے گھر میں آ سکے، تو وہ کہے گا نیت پر بات کر رہا، امام نے کہا بہت اچھی بات ہے لیکن کاش تیری نیت تیری ہمت اس سے زیادہ ہوتی، اس سے اچھی ہوتی، اس نے کہا مولا مطلب نہیں سمجھا، امام نے کہا یہ روشن دان بنا ہے تو اب تو نیت کرے یا نہ کرے اس روشن دان کے ذریعے سے جب بھی سورج اس رخ پر آئے گا تیرے گھر میں روشنی آئے گی، ہوا کا جب بھی گزر ہوگا اس روشن دان کے ذریعے سے تیرے گھر میں آنی آنی ہوا، اس کے لیے نیت رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے کہا مولا پھر کیا نیت ہونی چاہیے تھی، مولا نے کہا تیری نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں سوراخ دیوار میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی مؤذن اذان دے تو اس اذان کو بلا فاصلہ میں اپنے کانوں سے سن سکوں، اذان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، دیوار کی بلندی رکاوٹ نہ بن جائے، چونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، اس زمانے میں اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا، اذان دینے والا اپنے ظاہری جو ہے زبان سے اذان دیا کرتا تھا، اسی کی آواز جاتی تھی، امام نے کہا تیری یہ نیت ہوتی، اس نیت کے ذریعے سے تو خدا بندے عالم کے قربت کے منازل کی منزلیں طے کر لیتا، کیوں؟ کیونکہ تو نے اس نیت سے چھوڑا ہے روشن دان کو کہ اذان کی آواز فوراً آئے، تاخیر نہ ہو اذان کی اذان پہنچنے میں، توجہ کیجیے گا، امام نے کہا وہ تو آنا ہی آنا ہے، زیارت عاشورہ کے جو ثمرات اور برکات ہیں وہ ہیں، میں نیت کروں نہ کروں میرے رزق میں برکت ہے، خدا نے رکھا ہے امام حسین کے نام پر، میں نیت کروں نہ کروں میرے گھر کے اندر رزق میں برکت آنی آنی ہے، زیارت عاشورہ کا اثر ہے یہ، زیارت عاشورہ کی وجہ سے میرے اندر میری بیماریوں کے اندر مجھے شفا ملنی ہے، اثر ہے، نیت رکھوں نہ رکھوں پھر کیا کروں، جو زیارت عاشورہ کا اپنا مقصد ہے اس کو سمجھتے ہوئے زیارت عاشورہ پڑھوں، وہ کیا ہے اس مقصد کیا ہے، اسی زیارت عاشورہ کے اندر تین جگہ آپ کہتے ہیں پروردگار جس وقت تو امام منصور یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور ان کے ذریعے سے تو امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا, تو مجھے امام مہدی کے ساتھ ان قاتلوں سے انتقام لینے والوں میں کھڑا کر دے. یہ دعا ہے آپ کی, ٹھیک ہے؟ زیارت عاشورہ کے اندر آپ یہ پڑھتے ہیں, تین دفعہ اس چیز کو مانگتے ہیں. خوب کہاں سے بات لے گیا کہ جب آپ کربلا کو زندہ سمجھیں گے تو پھر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا. لہذا امام حسین کے نام پہ سبیل لگانا بہت اچھی چیز ہے, لیکن سبیل مطابقت رکھتی ہے امام حسین کے نام پر. آج دنیا کے اندر امام حسین کا مکتب زندہ ہے, امام حسین کا جو کام ہے وہ جاری اور ساری ہے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. ہر چیز کو فنا حاصل ہے, مگر آپ دیکھیں کچھ چیزوں کو فنا حاصل نہیں ہے جو چیز خدا کی خاطر ہو. اس کے لیے وہ آیت آپ کے سامنے سورۃ دہر کی پڑھ دی کہ اہل بیت علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, فقط خدا کی خاطر ہے, تم سے کوئی شکریہ کی متمنی نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے خدا نے اس عمل کو جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے اعتراف کے طور پر آیات قرآنی بنا کر قرآن میں شامل کر دیا. یعنی یہ واقعہ اور اس کی آیات ہدایت انسانی کا ذریعہ بن گئی. حتی تک اپنی تمام تر ثقافت کے باوجود قرآن کا حصہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معاملہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا لوجہ اللہ تو باقی رہے گی چیز, بس کل من علیہ فان, جو کچھ بھی خدا کے علاوہ سب فنا ہو جائے گا. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو چیز خدا کی خاطر ہوگی, وجہ خدا کی خاطر ہوگی, وہ باقی بچے گی. یہیں سے اس کلیے کے تحت سمجھ میں آ گیا کربلا آج بھی باقی ہے, اتنی دشمنیوں کے باوجود باقی ہے, اتنی سازشوں کے باوجود باقی ہے, نہ فقط باقی ہے جیسے میں نے تین مثالیں دے دی, آج بھی حریت کا دروازہ امام حسین کے ذریعے سے کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ امام حسین کا کام فقط خدا کی خاطر ہے. امام حسین علیہ السلام مخلص نہیں ہے, فقط مخلص نہیں ہے, معیار خلوص ہیں امام حسین علیہ السلام, میزان خلوص ہیں امام حسین علیہ السلام, ملا کے خلوص ہیں امام حسین علیہ السلام. بس توجہ کیجیے گا, یہ جو کام امام حسین کا ہے وہ باقی ہے, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کام خدا بند عالم کی خاطر انتہائی خلوص کے ساتھ انجام دیا. کربلا جو باقی عزیز, اس لیے کہ ارادہ الہی ہے یہ. خدا بند عالم کا جب ارادہ ہوتا ہے وہ چیزوں کو باقی رکھتا ہے, لیکن خدا کا ارادہ انہی کے ساتھ چلتا ہے جو خدا کے ارادے کے ساتھ چلتے ہیں, جن کا اپنا ارادہ خدا کے ارادے کے تابع ہوتا ہے. امام حسین نے یہی بیان کیا تھا جب امام حسین نکل رہے تھے, ان کو روکنے والوں نے مدینے میں روکنے کی کوشش کی تھی, امام حسین کا جواب کیا تھا, ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا, مجھے اب نکلنا ہے حسین, نہ جاؤ مدینے سے حسین, نہ جاؤ کربلا کی طرف, جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, جاؤ گے تو مشکل آئے گی. امام حسین کا جواب کیا تھا, ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا, خدا مجھے اب مقتول دیکھنا چاہتا ہے, خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے. کیوں مقتول دیکھنا چاہتا ہے؟ ان جملوں کی وضاحت اگلے جملوں میں خود امام حسین سے لیں, وقت نہیں کہ میں ہر چیز کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر سکوں, لیکن چیزوں کا لنک سمجھیے. ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا, خدا کیوں مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے, اس کے امام نے آگے بیان کیا, عاشور کے دن بیان کیا, یا جب کربلا پہنچے اس خود میں بیان کیا. اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ, آیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, والباطل لا یتناہى عنہ, اور تم نہیں دیکھ رہے کہ باطل کو لوگ چھوڑ نہیں رہے, جو باطل ہے اس پر عمل ہو رہا ہے, حق پر عمل نہیں ہو رہا. اب ایسی جگہ کیا ہونا چاہیے, مومن کو دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے؟ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ, یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مومن کو خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. جب اپنے حصے کا کام کرے گا تو یقیناً جو استعماری طاقت ہے, استقبالی طاقت ہے, وہ چھوڑے گی تو نہیں انسان. یہ وہ جگہ ہے کہ انسان پھر اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر اس وادی میں آ جائے. امام حسین کی اس جملے کی تفسیر یہاں پر موجود ہے, ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا, یعنی اب وہ جگہ ہے جب ام جناب ام سلمہ کو جواب دے رہے کہ نانی جان, اب وہ جگہ نہیں ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں, اب وہ جگہ ہے کہ میں دین بچانے کے لیے اپنی جان کو دین پر قربان کروں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مجھے اپنے علی اکبر کو نہیں بچانا, یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے علی اکبر کی قربانی دے کر اسلام کے شجر کو بچانا, یہ وہ جگہ نہیں جہاں میں عباس کے بازو بچا کے رکھوں, یہ وہ جگہ ہے جہاں میں عباس کے بازو کی قربانی دے کر اسلام کو اتنا توانا و مضبوط کر دوں کہ پھر کبھی بھی کوئی اہل حق سے بیعت کا مطالبہ نہ کر سکے. امام حسین کے جملوں کی تشریح ہے, ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا, اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا امام نے عاشور کے دن بیان کیا یا اس سے پہلے کی گفتگو میں بیان کیا, کہ وہ جگہ جہاں مومن کو آرزو کرنی چاہیے. بس امام حسین علیہ السلام کی عزیز و کربلا اس لیے قائم ہے آج تک کہ انتہائی خلوص کے ساتھ امام حسین نے تمام کاموں کو انجام دیا. ارادہ الہی خدا نے باقی رکھا, لیکن خدا کسی وجہ سے باقی رکھتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے اس آیت میں بیان کیا کہ انما نطعمکم لوجه اللہ, یہ آیت قرآن میں اس لیے آئی کہ خلوص موجود تھا, فقط خدا کی خاطر تھا. دوسری وجہ کربلا کے باقی رہ جانے کی, اس کو عباس عقاد نامی ایک اہل سنت ہے, اس نے بیان کیا. اس نے کہا کربلا کے باقی رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ کربلا کے بعد جو اسارت کا سلسلہ ہے وہ ہے, کربلا کے بعد جو اسیروں کا سلسلہ ہے, بظاہر دشمن نے اپنے طور پر اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے, اپنی شان و شوکت کو بتانے کے لیے اسیروں کا قافلہ بنایا. چھوٹے چھوٹے بچے, بڑی خواتین, سب کے گلے ایک ہی رسی میں باندھ دیے, سب کو بے کجاوہ ان کے اوپر سوار کر دیا گیا, سب کے ہاتھ ان کی پسے پشت باندھ دیے گئے. راستہ ہے جس میں تازیانے ہیں, کوڑے ہیں, دھمکیاں ہیں, تہمتیں ہیں, تماچے ہیں, سب کچھ ہے. اپنے طور پر بڑا خوش ہے کہ ان لوگوں کو اسیر کر لیا. لیکن عباس عقاد اور اس طرح اور بہت سے لوگوں نے اس پر قلم اٹھایا, وہ کہتے ہیں کہ یزید کی غلطی یہی تھی کہ اس نے کربلا کے بعد جناب زینب اور امام سجاد کو اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک کا سفر دے کر. یقیناً مصائب کی منزل ہے, یقیناً لوگ مصیبت اس پر روتے ہیں, رونا چاہیے, لیکن اس کی تحلیل بھی کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے اندر ختم ہو جاتی اگر جناب زینب اور سید سجاد نہ ہوتے, کربلا کے اندر ختم ہو جاتی اگر کربلا کے بعد امام حسین کی چھوٹی بچی پورے راستے تماچے کھاتی بھی نہ جاتی. مصائب ہیں یقیناً, ہمارا دل اس پہ غمزدہ ہے, روتا ہے, لیکن ان اہل بیت علیہ السلام نے اس اسارت کو قبول کیا تاکہ دین کو اسارت سے نکالا جا سکے. کربلا کے دوام کی ایک وجہ جناب زینب اور امام سجاد ہیں, کربلا کے دوام کی ایک وجہ اہل بیت علیہ السلام کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے عزیز ہوں. کسی ایک کو بھی آپ اس معرکے سے باہر نہیں نکال سکتے, حتیٰ وہ بچے بھی کہ جو اونٹوں پر رسیوں سے ایسے ہی باندھ دیے گئے تھے, اور جب اونٹ تیز چلتے تھے تو کتنے بچے زمین پر گرے اونٹوں کے قدموں تلے آ کر ان کی جو ہے وہ زندگیاں ختم ہوئیں, حتیٰ ان کے گھر والے رک کر ان کی لاشوں کو دفنا بھی نہ سکے. لیکن اس دوام کے اندر وہ شامل ہیں, ہر وہ پاخون شامل ہے جس راہ میں باہر. اور کربلا کے اندر اس دوام کے اندر یہ اسارت کا سلسلہ ہے عزیز, تھوڑا سا جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس اسارت نے فقط مظلومیت کو نہیں بکھیرا, مظلومیت کے ساتھ شجاعت کا رنگ دکھایا ہے, مظلومیت کے ساتھ ہدایت کے پرچم کو پھیلایا ہے, مظلومیت کے ساتھ حسینیت کے پرچم کو صحرا صحرا گاڑتے ہوئے جناب زینب چلی ہیں, یہاں تک کہ دمشق کے دربار میں جا کر حسین کا پرچم بلند کر دیا ہے. تاریخ ہے. عباس عقاد کہتا ہے کہ کربلا سے جب جناب زینب نکلی ہیں تو جناب زینب کا خطبہ ہے, امام سجاد علیہ السلام کے خطبے, ان خطبوں کے اندر جو مطالب میں توجہ کیجئے گا, ان مطالب کے اندر جو نکات بیان کیے ہیں جناب امام سجاد نے, جناب زینب نے, وہ قابل غور ہے وہ تمام چیزیں. بس آج چونکہ وقت ختم ہو گیا اتنا بیان کروں کہ اس کو آیا گیا ناصر رفیع نے بیان کیا اپنی کتاب میں کہ جناب زینب کے خطبوں کو آپ دیکھیں, کوفے کے اندر جو جناب زینب کا خطبہ اور اس کا انداز ہے, اور جو شام کے اندر خطبہ ہے اس کا انداز ہے, دونوں کا انداز مختلف ہے. اس کو تحلیل کریں, پڑھیں, ہم سب کا تعلق تشیع سے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حق ہم سب کی گردن پر ہے. یہ فقط ایک ذاکر عالم خطیب کا کام نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو بیان کرے, ہم سب کا کام ہے ہم چیزوں کو پڑھیں, دیکھیں, ہم سیکھیں کہ جناب زینب نے کیا میراث چھوڑی ہے ہمارے لیے. وہ جناب زینب, آپ اللہ اکبر, نام کیا ہے جناب زینب کا؟ زینب زین و اب, باپ کی زینت. باپ وہ ہے جو کائنات کی زینت ہے, مولا کائنات, اور جو اس مولا کائنات کی زیب و زینت ہے اس کو زینب کہتے ہیں. استقامت ہے جناب زینب کی, جناب زینب کی استقامت کو پڑھیے, تاریخ میں دیکھیے, ان کے مصائب پر روئیے, مگر جناب زینب پہ نگاہ رکھیے. استقامت ہے جناب زینب کا نام. بس جناب زینب کے خطبوں کو بیان کر رہا ہے ناصر رفیع, جو کوفے میں خطبہ ہے اور جو شام میں خطبہ ہے ان کے اندر فرق ہے. کوفے میں جو خطبہ ہے, اس کوفے کے خطبے کے اندر جناب زینب اہل کوفہ کو شرمندہ کر رہی ہیں. اس کوفے کے خطبے کے اندر جناب زینب بیان کرتی ہیں کہ اب تم رو رہے ہو, تنحتون وتبکون, اب تم روتے ہو، اب تم آنسو بہاتے ہو، اب تم بکا کرتے ہو، تو یہ تو بتاؤ تمہارے سوا ہمیں مارا کس نے؟ تمہیں نے بلایا تھا، تمہیں دعوت دی تھی، تمہیں نے ہم سے وعدے کیے تھے، میرا بھائی تمہاری دعوت پر آیا تھا۔ اور پھر جناب زینب کہتی ہیں اب رونا ہے تو روتے رہو۔ اب جناب زینب یہاں پہ شرمندگی کے اندر لے کے جا رہی ہے، احساس بیدار کر رہی ہیں۔ یہاں پر جناب زینب کا انداز، اور بعض جگہوں پر روزہ ہے، یعنی بعض جگہوں پر جناب زینب نے گریہ کیا ہے کوفے کے اندر، لیکن دربار شام وہاں جناب زینب کا انداز ایک محاکمانہ انداز ہے، وہاں جناب زینب کا انداز کچھ اور ہے۔ وہاں جناب زینب جو خطبہ بیان کرتی ہیں، جو جملے بیان کر رہی ہیں، اس کی آپ کارڈ کو دیکھیں، آپ کو لگے گا کیسے امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار چل رہی ہے۔ یزید جو نشے میں مست بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے کہ بس کربلا کے اندر ختم کر دیا۔ جو حسین علیہ السلام کو مار ڈالا، تو حسین کون ہے؟ حسین منی وانا من حسین، رسول اللہ کے اس کلام کو سنا ہے، جانتا ہے، اور امام حسین کو مارتے ہوئے یہی سوچ کر مار رہا ہے کہ بس اب میں نے محمد کا کام ختم کر دیا۔ بظاہر نام لیوا ہے، بظاہر نام لیوا ہے، لیکن کیا سوچتا ہے کہ ختم ہو گیا۔ بنی ہاشم شیر پڑھ دیا، لائبت بنی ہاشم بالملک فلا جاء وحیون ولا ملک نزل۔ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی۔ اپنے امام حسین کے سر کو سامنے تشت میں دیکھ کر کیا پڑھتا ہے؟ کاش میرے بدر اور احد کے میرے اشیاخ، میرے شیوخ، میرے بزرگ زندہ ہوتے تو میری شاباشی دیتے کہ شاباش یزید، تو نے جو کام کیا وہ کوئی نہ کر سکا۔ واضح طور پر ہے یہ پیغامات، ہماری کتابوں میں بھی، اہل سنت کی کتابوں میں بھی بل بنا دیا گیا ہے بھی کہ اگر زیادہ بولو گے تو مشکل میں پڑھو گے۔ بناتے رہیں آپ بل اپنی جگہ پر۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا مکتب ہے، جو ہماری پہچان ہے، ہم اس کے ساتھ آج سے نہیں 1400 صدیوں سے زندہ ہیں۔ 1400 صدیوں نے اسی حسین علیہ السلام کے ذکر میں ہمیں زندہ رکھا ہو، اور یہ زندہ، یہی ذکر ہماری زندگی کی علامت ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام اس کیا بیان کرتا ہے، کاش ہوتے احد اور بدر کے میرے شیوخ تو مجھ سے کہتے کہ یزید تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا، یعنی جو کوئی نہ کر سکا وہ تو کر گیا، نشے میں مست بیٹھا ہوا ہے۔ مگر یہاں جناب زینب کا خطبہ کیا ہے؟ یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اللہ اکبر، وہ جو حاکم ہے، یعنی اس کے سامنے کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے اتنا بڑا کارنامہ ظاہری طور پر انجام دلوا دیا، اس کو کہتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ تغیر زمان ہے، زمانے کا انقلاب ہے، کہ مجھے تجھ جیسے سے گفتگو کرنی پڑ گئی۔ تغیر زمان ہے، زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے سے گفتگو کرنے پڑی ہے۔ انی لاستسخرو، میں تجھے بہت حقیر سمجھتی ہوں اس بات سے کہ میں تجھ جیسے سے کلام کروں۔ یہ جناب زینب کا جملہ، یہ مصیبت کا جملہ بھی ہے، اس پہ روتے بھی ہیں، لیکن جناب زینب کی شامت و استقامت اس جملے سے نظر آتی ہے۔ نظر آتا ہے زینب زین و اب ہے باپ کی زینت، نظر آتا ہے باپ کی زینت کیا ہے۔ ٹھیک ہے رسن بستائیں، بے ردائیں، لیکن کسی جگہ جناب زینب نے اپنے سر کو خم نہیں کیا، نہ یزیدیت امام حسین کے سر کو جھکا سکی، نہ جناب زینب کو شکستہ کر سکی۔ ہاں روئی ہے جناب زینب راستے میں، فریادیں کی جناب زینب نے، وہ طبیعی معاملہ ہے، وہ ایک بھائی بہن کی محبت ہے۔ جہاں امام حسین کا سر آگے پیچھے ہوتا ہوا نظر آتا تھا، جناب زینب گریہ فرماتی تھی، مصائب میں بیان کروں گا، لیکن جناب زینب کو جھکا کوئی نہیں سکا۔ کہتی ہیں یہ زمانے کے تغیر ہے کہ میں تجھ جیسے سے بات کروں، میں تجھے بہت حقیر سمجھتی ہوں، تو اس قابل نہیں کہ میں تجھ سے بات کروں، لیکن اب سن، تو جو سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمارے حسین کو مار کر دین اسلام کو ختم کر دیا، تو نے اسلام کے پرچم کو لپیٹ دیا، تو نے اپنے کفر کو دوبارہ آشکار کر دیا۔ آیت پڑھی جناب زینب کی، جناب زینب نے کہ جو قرآن میں خداوند عالم نے کہا کہ جو تم ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، یہ مہلت اس لیے نہیں کہ تم خدا کے محبوب ہو، یہ مہلت اس لیے ہے کہ تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور خدا ایک وقت آئے گا کافروں کی رسی کو کھینچ لے گا۔ جناب زینب نے آیت پڑھی ہے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے، یہ خداوند عالم نے کہا کہ ہم کافروں کو جو مہلت دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ خدا کو محبوب ہے، نہیں، اس لیے کہ ان کی مہلت میں اضافہ ہو، تاکہ ان کے گناہ پر گناہ میں اضافہ ہو، اور پھر وہ وقت آئے کہ خدا ان کی رسی کو کھینچ لے۔ جناب زینب نے پیغام دے دیا کہ تو تجھے مہلت ملی ہے، مت سمجھ تو خدا کے نزدیک محبوب ہے، تیرا وقت آنے والا ہے۔ پھر جملوں میں بیان کیا، اے یزید کئی تک جو چال چل سکتا ہے چل لے۔ اللہ اکبر، جناب زینب کا خطبہ، کد کہے تک جو چال چل سکے، یعنی محاکمہ کر رہی ہے جناب زینب، کوفے کا انداز نہیں ہے، کوفے کی طرح نہیں ہے، یہاں پر محاکمہ ہے، کد کہے تک اپنی چال چل، سع سعیک اپنی کوششوں کو کر ڈال۔ میں کہوں گا جناب زینب سے ہاتھ جوڑ کے، بی بی اس نے سب کچھ کر دیا، جناب زینب اب بھی کہہ رہی ہے اب بھی تجھ میں جو ہمت ہے کرنے کی کر لے، کیا چھوڑا اس نے؟ 6 مہینے کے بچے تک کو نہیں چھوڑا، کربلا کے اون محمد کو نہیں چھوڑا، قاسم کو نہیں چھوڑا، جوان علی اکبر کو نہیں چھوڑا، امام حسین کو شہید نہیں کروایا، فقط گھوڑوں کی سموں تلے پامال کروا دیا، امام حسین کی لاش کو لوٹ لیا گیا، جسم پہ کپڑا باقی نہیں رہنے دیا، ہاتھ میں انگوٹھی، اس انگوٹھی کی خاطر انگلی کاٹ ڈالی گئی امام حسین، کیا چھوڑا اس نے؟ آپ کے سر پہ بی بی رضا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ بندے میں نہیں، جناب زینب کہہ رہی ہے کت کہے تک جو چل چال چل سکتا ہے چل، سع سعیک جو کوشش ہے تو مزید کر سکتا ہے، مزید کرنا ہے تو کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم بخدا تو ہماری یاد کو نہیں مٹا سکے گا، قسم بخدا تو ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتا، تو نے اس لیے حسین کو پامال کروایا تھا کہ حسین کا نام ختم ہو جائے، یزید تیری شکست یہ ہے کہ جس دربار میں حسین کے بابا پر سب و شتم کیا جاتا تھا، میں تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسی حسین کی مظلومیت بیان کر رہی ہوں، جس دربار سے فتوا نکلا تھا، حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ علی کو ممبروں سے برا بھلا کہا جائے، اسی دربار میں سید سجاد نے اپنا تعارف یہ کہہ کے کروایا کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا، میں مکہ و مدینہ کا بیٹا، یزید تو اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے جال کے اندر پھنس چکا ہے، یہ جناب زینب اور جناب امام سجاد ہیں، بس عزیز احمد تمام کیا، کربلا باقی ہے، دوام ہے کربلا کو، کربلا جاری ہے، اس لیے کہ کربلا ارادہ الہی کا اظہار ہے، کربلا اس لیے جاری کہ امام حسین نے جو کچھ کیا خداوند عالم کی خاطر انتہائی اخلاص کے ساتھ انجام دیا، خلوص کی انتہا امام حسین علیہ السلام، کربلا اس لیے باقی ہے کہ کربلا کو باقی رکھنے کے لیے جناب زینب اور سید سجاد موجود ہیں، اس جملے کو آپ نے سنا ہوا ہے، صدام معلوم کا، خدا اس پر اپنی عذاب کو اضافہ فرمائے، اس کا جملہ مشہور تھا، جب اس نے شہید باپ الصدر کو شہید کیا تو ان کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ بنت الہدیٰ کو بھی شہید کیا، لوگوں نے کہا کہ باپ الصدر کو مارنا تو سمجھ میں آتا ہے، بنت الہدیٰ کو کیوں شہید کیا؟ کہا میں وہ غلطی نہیں کر سکتا جو یزید نے کی تھی، یعنی تاریخ کا اثر ہے، اس نے کہا میں وہ غلطی نہیں کر سکتا جو یزید نے کی تھی، یزید نے حسین کو مار دیا تھا، زینب کو چھوڑ دیا تھا، نتیجے میں زینب نے یزید کو رسوا کر کے چھوڑا، اگر میں بنت الہدیٰ کو چھوڑ دوں تو بنت الہدیٰ وہی کام کریں گی، چونکہ بنت الہدیٰ زینبی کردار کی مالک ہے، زینبی راستے پر چلنے والی، بس عزیز توجہ کیجیے، یہ کربلا کے باقی رہنے کی وجوہات ہیں، انشاءاللہ انہیں پر آپ کے سامنے چند دن بیان کیا جائے گا، اسیروں کا قافلہ یقیناً مظلومیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اسیروں کا قافلہ مستقل راستوں پر راستے طے کر رہا ہے، نہ جانے آج کی تاریخ میں اسیروں کا قافلہ کس منزل پر ہوگا، خدا جانے، میں منزل کا تعین نہیں کرتا کہ کس منزل پر ہوگا، تاریخی بحث ہے، تاریخ کے اندر بہت سی جگہوں کا تذکرہ ہے، کتنا فاصلہ تھا، اور شاید منزل کا نام لینے سے میرے اور آپ کے لیے کچھ حاصل بھی نہ ہو، لیکن ہاں اس کو سمجھتے ہیں کہ اسیروں کا قافلہ اگر ابھی چل رہا ہے کربلا کے بعد، عصر عاشور کے بعد، تو ان قافلے میں چلنے والے لوگوں کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کو میں آپ سمجھیں، اس کیفیت سے میرا اور آپ کا سروکار ہے، یہ کیفیت میرے اور آپ کے دل کو نرم کرے گی، ان کی مصیبتوں پر ہمیں رلائے گی، ان کی مصیبتوں پر ہمارے آنسو نکلیں گے، عزیز کربلا کے بعد مصیبتیں تمام نہیں ہوئی ہیں، کربلا کے بعد مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک جملے سے بس مسائل کا آغاز کروں گا، بہت تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، آپ تمام اہل محبت ہیں، آپ کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کا غم ہے، آپ خود محسوس کیجیے چیزوں کو، جب کوئی بچہ مشکل میں ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی برا وقت ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ بچہ اپنے بڑے سے بیان کرتا ہے یہ مشکل ہے، درد ہے، ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، مثلاً وہ بچہ اپنے گھر میں اپنی ماں سے بیان کر رہا ہے، تو ماں کے پاس اس بچے کو بہلانے کے لیے جواب ہوتا ہے، کیا جواب ہوتا ہے، بیٹا تھوڑا صبر کرو، تمہارے بابا ابھی آئیں گے، پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، تمہارے بابا آئیں گے، پھر ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، یہی ہوتا ہے، یا کسی راستے میں ہوتا ہے کوئی انسان، تو گھر والے کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، گھر پہنچیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری مشکل گھر پہنچ کر حل ہو جائے گی، عزیزوں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا راستہ ہے، بچے ہر
قدم پر کہیں تماچا کھاتے ہیں، کہیں تازیانہ کھاتے ہیں، کہیں دورہ کھاتے ہیں۔ اب ایسے میں جب جناب زینب کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، بچے اپنے درد دل بیان کرتے ہیں، تو جناب زینب حتیٰ یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتی، بچوں تھوڑا صبر کرو، جب گھر آئے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ جناب زینب کو معلوم ہے کہ یہ راستہ ابھی کتنا کٹھن ہے، کتنا اور آگے جانا ہے، ابھی تو شام تک کا سفر ہے۔ عزیزو بس تاریخ میں بیان ہوا کہ بچے جب رات کی تاریکی ہوتی تھی، جب یہ دشمن اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے، کھا پی کر سو جاتے تھے، بچے جناب زینب کے پاس آتے تھے۔ جناب زینب کے پاس آ کے جناب زینب سے آ کر ایک بچی نے کہا، جو یمینہ جناب امام حسین کی بیٹی ہے، اپنے پاؤں کو دکھایا، پھوپھی اماں پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پھوپھی اماں اب چلا بھی نہیں جاتا، پھوپھی اماں تازیانوں کا کام پر نہیں رہا، پھوپھی اماں تماشے برداشت نہیں ہوتے۔ یہ بچے دن میں تو شکایت کر نہیں سکتے، چونکہ جہاں شکایت کرے وہاں تازیانہ آتا ہے۔ بس ان بچوں کی مصیبت کو سمجھ لیجئے، جناب زینب کے جملے کو سن لیجئے اور ختم ہو تو آ جناب زینب کے پاس آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں، بھوپھی اماں چلا نہیں جاتا، بھوپھی اماں پاؤں میں آملے پڑ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں کی کھال پھٹنے لگی ہے، بھوپھی اماں تازیانے کھا کھا کے اب درد ہو گیا ہے۔ بس عزیزو جناب زینب جواب دے تو کیا جواب دیں، مگر زینب کو تسلی دینی ہے نا بچوں کو۔ تاریخ میں نقل ہوا، جب بچوں نے اپنی باتیں مکمل کر لی، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، امتوں کا مثل ہو گئے، بچوں تمہاری پھوپھی بھی تمہاری طرح ہے، اگر تم اپنے پاؤں کے آملے دکھا رہے ہو، دیکھو تمہاری پھوپھی زینب کے پاؤں میں بھی آملے پڑ گئے، اگر تم تازیانہ کھا رہے ہو، دیکھو تمہاری پھوپھی زینب کو بھی تازیانہ پڑتا ہے۔ بچوں اگر تم پیاس کی شدت میں چل رہے ہو، دیکھو تمہاری مبی بھی پیاسی ہے، اگر تمہارے قدم کو باندھا گیا ہے تو تمہاری مبی زینب کا قرار بھی بندھا ہوا ہے۔ اب اپنے الفاظ میں کہوں، بچوں تم تو اپنے حصے کا تازیہ نہ کھاتے ہو، مگر جب سید سجاد سے چلا نہیں جاتا تو زینب کو سید سجاد کی جگہ تازیہ نہ مانا جاتا ہے۔ ارے جب سکینہ تھوڑا پیچھے رہ جاتی ہے تو سکینہ کا تازیانہ بھی زینب کو بولتا ہے۔ ارے جب کوئی بچہ سواری سے گرتا ہے، زینب سنبھالنا چاہے، تازیانہ بولتا ہے، رکنے کی اجازت نہیں۔ پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار اس فرش عذاب پر آنے والے تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداری ہے، اس عزاداری کو برپا کرنے والے مومنین و مومنات و عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ابھی جلوس آئے عزا باقی ہیں، پروردگار تمام جلوسوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دل رحمت کا واسطہ، جو پریشان حال مومن ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار مومنوں کے درمیان آپس میں اتحاد و بھائی چارے کی فضا کو حاکم فرما۔ خدایا تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما۔ ہم سب کو مل کر متحد ہو کر آپس میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار دل رحمت کا واسطہ، جو سازشیں سب پاکستان میں تشیع کے خلاف ہیں، تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ پروردگار پاکستان کو استحکام عنایت فرما، جو پاکستان کو مخلص حکمران عطا فرما۔ پروردگار پاکستانی عوام کو بے درد حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، پروردگار اس انقلاب کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام راجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔